مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارا آج کا مذاکرہ سعودی عرب کے تین شہروں میں ہونے والے دہشت گرد حملوں پر ہے، جن میں ایک پاکستانی شہری کی شناخت ہوئی ہے۔ اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ ان واقعات کے پیچھے کن تنظیموں کا ہاتھ ہے۔ دیگر یہ کہ رمضان کے آخری ہفتے میں مشرق وسطی اور بنگلہ دیش میں دہشت گردی کی یہ لہر کیوں نمودار ہوئی ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اب کی کالز لیں اور اپنے لائنوں میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو بھی ہم سنیں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-77789-0800-77789۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سعودی عرب سے سینئر صحافی شاہد نعیم ہیں جو جدہ میں ہوتے ہیں، اور یہاں امریکہ میں ہیں سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز اینڈ پبلک پالیسی میں سینئر تجزیہ کار زاہد بخاری۔ آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں، لیکن آئیے سب سے پہلے اس معاملے پر آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں، پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق۔
سعودی عرب کے شہر جدہ میں امریکی قونصل خانے کے باہر پیر کو ہونے والے خودکش بم دھماکے کے بعد سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ خودکش بمبار کا تعلق پاکستان سے تھا اور اس کی شناخت عبداللہ گلزار کے نام سے کی گئی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا گیا کہ عبداللہ گلزار گزشتہ 12 سال سے سعودی عرب میں مقیم تھا۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ گلزار خان اپنی اہلیہ اور اس کے والدین کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم تھا، اور بطور ڈرائیور وہ وہاں کام کر رہا تھا۔ مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس شہر مدینہ کے علاوہ سعودی عرب کے 2 دیگر علاقوں میں پیر کو ہونے والے خودکش بم دھماکوں کی شدید مذمت کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی طرف سے سعودی عرب میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی نہ صرف شدید مذمت کی گئی بلکہ سعودی حکومت کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا گیا۔
ایک تو یہ کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کی ہم شدت سے مذمت کرتے ہیں، اور وہ ہم نے مذمت کی ہے، اور پاکستان جو ہے اس سلسلے میں سعودی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے اس نے ایکسپریشن آف سولیڈیریٹی بھی کیا ہے۔ میں نے رپورٹ دیکھی ہے اس حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بامبر جو ہے شاید اس کا تعلق پاکستان سے بتایا جا رہا ہے جو جدہ میں ہوا ہے، تو ہم سعودی حکومت کے ساتھ جو ہے رابطے میں ہیں اور مزید تفصیلات حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ دہشت گرد کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کی شناخت ہے، دہشت گرد دہشت گرد ہوتا ہے، اور یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس کو کسی ایک ملک کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف بین الاقوامی برادری کے ساتھ بھرپور تعاون کرتا ہے۔
واضح ہے کہ سعودی عرب میں بہت بڑی تعداد میں پاکستانی روزگار کے لیے مقیم ہیں۔ جب وزارت خارجہ کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ جدہ میں خودکش بم حملے کے بعد سعودی عرب میں موجود پاکستانیوں پر ممکنہ طور پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی سعودی عرب کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں، جسے ان کے بقول قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
سعودی عرب میں پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو کہ کئی دہائیوں سے مختلف شعبہ جات میں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سعودی عرب کی ترقی میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ مختلف شعبہ جات میں ان کا ایک بہت اچھا کردار رہا ہے، اور اس کی بڑی ہی قدر منزلت بھی ہے سعودی عرب کے حوالے سے دیکھا جائے تو، ٹھیک ہے، سعودی گورنمنٹ، سعودی لوگ اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ پاکستان خود بدترین دہشت گردی کا شکار رہا ہے، اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری دنیا کو متحد ہونا ہوگا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، اور ہم جدہ چلتے ہیں جہاں سے ہمیں ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار نے جوائن کیا ہے، اور شاہد نعیم، آپ کو خوش آمدید۔ جی شاہد نعیم، تو یہ بتائیں، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور اس میں یہ جو پتہ چلا ہے کہ جدہ میں ایک پاکستانی نجات کا شخص پایا گیا جس جو دہشت گرد حملے میں ہلاک ہوا ہے، 35 سالہ عبداللہ گلزار خان، کچھ پتہ چلا ہے مزید ان کے بارے میں کہ ان کا کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ تعلق تھا؟
دیکھیے یہاں پہ تفتیش کا جو طریقہ کار ہے تفتیشی اداروں کا وہ ڈفرینٹ بالکل ٹوٹلی مختلف ہے ہمارے ایشیائی ممالک کے مقابلے میں. اس میں کافی وقت لگاتے ہیں اور پوری طرح جب تک مطمئن نہیں ہو جاتے ساری باتوں سے ساری چیزوں سے کہ کہاں کہاں لنک ان کا ہے کن کن لوگوں سے, اس کے بعد وہ اس کی سزا کے لیے اس معاملے کو عدالت تک پہنچاتے ہیں, عدالتی کاروائی ہوتی ہے, وہاں سے فیصلے ہونے کے بعد معاف کیجیے گا فیصلہ ہونے کے بعد پھر وہ یعنی عام تشزبان کی جاتی ہیں چیزیں اور سرعام کی جاتی ہیں کہ کس سے لنک تھا کس سے نہیں لنک تھا. اور یہ عبداللہ گل خان جو ہے اس کا تعلق پاکستان کے شہر کوٹلی سے اور اس یہاں 12 سال سے مقیم تھا, اس کے ساتھ فیملی یہاں رہ رہی تھی. تو اس پر ایک لمحے کے لیے آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے اور یہ اس قسم کی دہشت گردانہ حرکت کر سکتا ہے. تو لوگوں میں یعنی ملی جلی رجحانات یہاں پہ پائے جاتے ہیں لوگوں میں, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ اگر انہوں نے تفتیش کی ہے, پہلے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ایک ایشیائی باشندہ جو ہے وہ اس میں ملوث پایا گیا ہے, لیکن نام کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تک جب تک ان کے پاس پوری تفصیلات موصول نہیں ہو گئیں, تفتیش نہیں ہو گئی. اب یقیناً اس کے جو اہل خانہ یہاں رہتے ہیں ان سے بھی تفتیش ہوگی, پھر اس کے ذریعے وہ اس لنک تک پہنچیں گے کہ کہاں کہاں پر ان کے تعلقات تھے, کہاں کہاں پر ان کے لنک تھے, اس کو یہ دیکھیں گے. دوسری جانب یہ دیکھیں گے سعودی عرب تو خود بھی دہشت گردی کے یعنی عالم میں بیچارہ پھنسا ہوا ہے, جس طرح پاکستان ہے بری طرح سے پھنسا ہوا, اسی طرح کئی معاملات یہاں پر ہوئے ہیں, لیکن سیکورٹی کے سخت انتظامات کے نتیجے میں ہر جگہ ان کو ناکامی ہوئی ہے دہشت گردوں کو. کہ جائے کہ بہت سے جو عسکری قیادت تھی ان کے ساتھ وہاں پر رہنے والی جو کیپٹن کے عہدے پر تھے اور دوسرے اہلکار جو تھے وہاں تعینات مختلف جگہوں پر جو اب تک جو کارروائی ہوئی ہے اس میں انہوں نے شہادت بھی حاصل کی بیچاروں نے, لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیے کہ ان کو کامیاب ہونے نہیں دیا. 2 جنوری 2016 کو 47 دہشت گردوں کو سزائے موت دی گئی تھی یہاں پر, ان کو جو پکڑا گیا تھا القاعدہ کے تعلقات ان کے ظاہر ہوئے تھے. اور سعودی عرب تو 2008 میں ان سے زیادہ دہشت گردی کا محکمہ قائم کیا ہوا ہے, اس وقت سے اپنے ریاض میں اس کے اجلاس ہوتے رہتے ہیں ہر سال, مختلف ممالک کے وزارت داخلہ کے لوگ آتے ہیں وہاں پر, اس پہ ڈسکس ہوتی ہے باقی بہت سے اہم معاملات پر. اس وقت یعنی 2225 کیسز سامنے آئے تھے اور اس میں مشکوک جو تھے 6122 بھی تھے اس میں.
اچھا,
لیکن ان افراد پر یہ واقعی مقدمہ چلا عدالت میں چلایا گیا جس میں سے 55 کو سزا ملی.
اچھا,
55 کو سزائے موت دی گئی اور بقیہ کو دوسرے جرائم میں جو ہے مختلف سزائیں دی گئیں.
اچھا,
عدالت جو فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد ان کو اپیل کا حق بھی دیا جاتا ہے, پھر اپیل کے حق کے بعد اگر وہ فیصلہ ان پر لاگو نہیں ہو پاتا تو پھر یہ کہ ان کو رہائی ملتی یا پھر ان کو سزائے قید دی جاتی ہے, اور جن پر نہیں ہو سکتا ہے ان کا فیصلہ نہیں ہو پاتا پھر ان کو سزائے موت کے لیے.
جی,
یہ
بتائیے کہ کیونکہ 3 واقعات ایک ساتھ ہوئے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں مدینہ میں واقعہ ہوا, پھر جدہ میں ہوا اور قطیف میں ہوا, کوئی ربط نظر آیا ہے کہ کیا ایک ہی تنظیم تھی جو ان واقعات کے پیچھے تھی؟ اور دیگر یہ بتائیے کہ مدینہ کے حوالے سے بہت ہی غیر معمولی ہے کہ وہاں اس طرح کا حملہ ہو, اس سلسلے میں کچھ مزید معلومات ہوئی ہے؟
دیکھیے, اس میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ اس کو بھی ناکام بنانے میں سیکورٹی ایجنسیز کے بڑے ہاتھ تھے اس میں, اور ان لوگوں نے اس میں بھی تینوں جگہ ایک ہی یعنی ایسا وقت چنا ہے جو نماز کا وقت ہوتا ہے, اور نماز کے وقت میں ایسا وقت چنا ہے انہوں نے, تینوں جگہ پہ ایک ہی تھے, ایک ہی فرد نے کوشش کی ہے دہشت گردانہ حملے کی, یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بہت گروہ تھا, کوئی چار پانچ کے گروہ ہو یا پانچ چھ کا گروہ نہیں, ایک ہی انڈیویجل تھے سارے, اور انہوں نے کوشش کی ہے اس کو یعنی کہ کسی طرح دہشت گردانہ نشانہ بنانے کی. اور یہاں پر یہ بات ہے افطاری کا وقت تھا, افطاری کے وقت انہوں نے وہاں پر جو اہلکار تھے وہاں پر سیکورٹی کے, کچھ لوگ تو ایسا بھی کرتے ہیں کہ افطاری بعد میں کرتے ہیں, سیکورٹی کا پورا وہ انتظام رکھتے ہیں کہ وہ آس پاس کی نظر رکھتے ہیں.
اچھا,
بڑی چابک دستی کے ساتھ.
اچھا,
تو وہ انہوں نے ویلکم کیا اس کو, کہا کہ بھائی آؤ میرے ساتھ, جو مہمان نوازی کا طریقہ ان کا, اپنے طریقے سے انہوں نے بلایا کہ آپ آئے میرے ساتھ بھی شریک ہوں, موسٹ ویلکم.
اچھا,
اس کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا اور ایک دم سے وہاں پر آگ بھڑکی اور کچھ گاڑیوں میں آگ لگی وہاں پہ, اور جس سے کچھ دو سیکورٹی اہلکار وہیں پر شہید ہو گئے تھے, باقی جو زخمی تھے اس میں وہ بھی شہید ہوئے دو. چار ہو گئی ہے اور پانچ جو ہیں زخمی تھے جو مقامی ہاسپٹل میں داخل کیے گئے تھے. فوری طور پر شہزادہ فیصل بن سلمان جو وہاں کے گورنر ہیں مدینہ منورہ کے, انہوں نے دورہ کیا علاقوں کا, حوصلہ افزائی کی ان کی, اور جا کر کے ہاسپٹل کا بھی دورہ کیا. انہوں نے عیادت کی, جو یہاں پر زخمی ہوئے تھے لوگ ان کو تمام سہولتیں طبی سہولتیں دینے کا بھی انہوں نے انتظام کیا. پھر نماز بھی انہوں نے مسجد نبوی میں ادا کی, نماز تراوی جو ہے. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ ہیں کہ یہ کسی سے کسی کو بالاتر نہیں رکھتے, اپنے ساتھ بالکل رکھتے ہیں اور باقاعدہ ان چیزوں کو. دوسری طرف آئیے کہ آپ نے پوچھا تھا کہ اس سے کیا تعلقات کہاں سے مل سکتے ہیں. تو دہشت گردانہ کارروائی میں ہمیں علاقائی صورتحال کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. مثلا یہ کہ آپ دیکھیں شام میں جو صورتحال اس وقت عراق میں ہے, اسی طرح سے آپ چلے جائیے آپ لبنان کی طرف, اس سے آگے بڑھیے تو ایران چلے جائیے.
بالکل بالکل.
ایران اور لبنان جو ہے وہ حزب اللہ کی طرف سے جو ہے یہ کاروائی ہو رہی ہے کہ نہ ان کی جو تربیت یافتہ لوگ ہیں وہ مختلف علاقوں میں دہشت گردانہ کاروائی کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی وہاں کے امن امان کو تہبالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں بحرین بھی شامل ہے, خلیج ممالک کے بھی کچھ ملک شامل ہیں, کویت بھی شامل ہے. کویت نے بھی ابھی حال ہی میں سزا دی ہے کچھ لوگوں کو, وہاں پہ ان کو گرفتار بھی کیا ہے, عدالت میں کاروائی بھی کی ہے. تو یہ ان چیزوں کو ہمیں بلانا نہیں چاہیے.
بالکل.
اور اس میں سعودی عرب نے بار بار اس بات کو کہا کہ بھائی ہمیں ایران سے کوئی بھی اختلاف نہیں ہے, سوائے اس کے کہ وہ اپنی تذکیرانہ جو اپروچ ہے اس کو یہ بند کر دے اور علاقوں میں جو ہے علاقائی طور پر مداخلت بند کر دے.
اچھا.
ہمیں اس سے اور کوئی غرض نہیں ہے, تعلقات آپ بحال کیجیے.
اچھا, جی جی.
انہوں نے حج پر آنے سے خود ہی لوگوں کو روک دیا ہے, خود ہی انہوں نے حج معاہدے پر دستخط نہیں کیا, جبکہ تمام کے تمام 50,000 اسلامی ممالک نے اس پر دستخط کیے ہیں. یہ
جی جی.
روٹین کا کام ہے, اس پر
بالکل.
کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ معاہدے کو اٹھا کے اپنے ملک لے جائیے پھر دکھائیے کہ وہاں پر کیا اپنی شک اپنے ایڈ کیجیے اس میں, پھر اس کے بعد اس پر دستخط کیجیے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. ہمیشہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کے, پاکستان کے بھی, انڈیا کے بھی, بنگلہ دیش کے, سارے جگہ کے لوگ آتے ہیں وہاں پہ, ان کے وفود آتے ہیں, وہ ان سے ڈسکس ہوتا ہے سارا معاملہ, کیا کیا معاہدے میں کیا کیا شیخ شامل ہے, پھر اس کو دستخط کر دیتے ہیں.
جی جی. شاہد نعیم, آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس لیے کہ ہم یہاں واشنگٹن ڈی سی لوٹتے ہیں جہاں ہمیں سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز اینڈ پبلک پالیسی کے زاہد بخاری نے جوائن کیا ہے. بخاری صاحب, آپ کو خوش آمدید.
جی بہت شکریہ, خوش آمدید.
تو ہم بھی جانتے ہیں کہ پچھلے بدھ سے لے کر اب تک مشرق وسطی میں یہ تیسرا واقعہ ہے. پہلے ترکی میں ہوا, اس کے بعد عراق میں ہوا, اور عراق میں تو بہت ہی ہولناک واقعہ ہوا جس میں تقریباً 200 لوگ ہلاک ہوئے, اور اب سعودی عرب میں واقعہ ہوا ہے. آپ ان کے درمیان کیا ربط دیکھتے ہیں؟
اس میں ایک تو معاف کیجیے گا,
جی
ایک تو خیر یہ بات ہے کہ جو افسوسناک ہے کہ یہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں جو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے بہت ہی تقدس ہے اس میں, اور اس میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی ہوتا ہے, اسی میں یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں, اس قدر افسوسناک. بلکہ اگر ہم اس کو پھیلا لیں تو جو خود ایون یو ایس اے میں بھی, اورلینڈو میں جو واقعہ ہوا وہ بھی رمضان مبارک میں ہوا. تو اس لحاظ سے تو میرا خیال ایک تعلق تو فتنہ فساد کا ہے, ایک ٹرائل کا ہے, ایک آزمائش کا ہے مسلمانوں کے لیے, کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ امریکن مسلمانوں کے لیے مقامی طور پہ نہیں, امریکہ کے اندر اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ عالمی طور پر بھی بہت ہی زیادہ ایک آزمائش کا ہوا ہے. اور جو آخری واقعہ خصوصاً میرا خیال مدینہ منورہ میں جو ہوا ہے, اس کو میرا خیال جو مسلمانوں کے جو کور ایک طرح کے جو بلیو ہیں اور وہاں جا کے چوٹ لگتی ہے. میرا یقیناً اور ملکوں میں جو ہوا وہ بے حد افسوسناک ہے, جو ترکی میں ہے, جو عراق میں ہے, جدہ میں ہے یا قطیف میں ہے, لیکن مدینہ منورہ میں ہو تو اس کی بہت ہی زیادہ میرا خیال ضرب لوگ میں شدت محسوس کرتے ہیں. مسلمان امت جو ہے, جو پورے مسلمان دنیا بھر میں 1.8 بلین یا 6 بلین جو بھی کہے جاتے ہیں, تو میرا خیال ایک تو تعلق یہ بنتا ہے. دوسرا میں اگر وقت ہو تو میں کہوں گا کہ میں اس سے یہ سوچے جا رہا تھا مسلسل جو ہو رہا, چونکہ امریکہ میں بھی ہم اس پہ کافی اس پہ بات بھی ہوتی ہے, میڈیا سے بھی ہوتی ہے, مسلمان کمیونٹی سے بھی ہوتی ہے, یوتھ سے بھی ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو مسلمانوں کے ہاں ایک لحاظ سے ابھی ایک جسے کہتے ہیں اجماع یا کنسنسس نہیں ہو رہا تھا, شاید وہ ہو جائے کہ یہ جو ہے دہشت گردی ہے اور یہ جو لوگ جو بھی اس کے اس طرح کا جو ظلم کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہی قتل کر رہے ہیں اور نتیجے میں مسلمان اور اسلام ہی الزام بھی انہی پہ آ رہا ہے کہ یہ لوگوں کے بارے میں ایک یکسوئی ہو جائے کہ یہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے بنیادی عقائد سے, اور یہ جو اسلامی تاریخ میں جو خوارج کا ایک پورا آتا ہے جس کے بارے میں کم معلومات ہیں عام لوگوں کو کہ یہ اس طرح کا ایک طبقہ ہے ماڈرن قسم کا جو اس کو وہی قرار دیا جائے اور اس کے بارے میں ایک یکسوئی ہو جائے عام مسلمانوں میں بھی انٹلیکچوئلز میں بھی سول سوسائٹی میں بھی اور حکومتوں میں بھی کہ اس طبقے کی بہتکنی کرنی بہت ہی ضروری ہے. یقیناً وہ جو بات ہوتی ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں, پالیسی ہے گورنمنٹ کی ہے ویسٹ کی ہے, اس میں بھی ضرور بات ہونی چاہیے, وہ ایک علیحدہ ایشو ہے, سو پورا اس پہ علیحدہ ضرور بات ہونی چاہیے, بہت ہی ضروری ہے, ورنہ دیکھنا اگر اس کو ہم نظر انداز کر دیں تو وہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن ایک جو یکسوئی درکار ہے وہ یہ کہ یہ جو دہشت گردی کا سٹائل ہے, یہ جو لائف کا انہوں نے جو بنا لیا ہے مسلمانوں کے قتل و غارت کا اور مسلمانوں کے مقدس مقامات پہ بھی کرنے کا, اور یہ چاہے وہ شیعہ سنی کی شکل میں ہو, ترکی اور کرد اور شام ہو, چاہے سینٹرل ایشیا جو بھی ہو, لیکن یہ یکسوئی شاید ہو جائے. اسے سارے بہت ہی افسوسناک واقعات ہوئے ہیں, یہ میری توقع ہے کہ بھائی یہ بالکل غلط ہے. باقی اس کی وجوہات پہ باقی مسئلوں پہ علیحدہ بات کریں گے, لیکن اس کے بارے میں ایک شاید یکسوئی ہو جائے پوری مسلم ورلڈ میں
جی.
کہ یہ بلا شبہ غلط اور اس کی بہکنی ہونی چاہیے اور اس کے خلاف سب کو ایک ہی پیج پہ آ جانا چاہیے.
جی آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا, ہم یقیناً شاہد نعیم سے بھی اس سلسلے میں بات کریں گے, لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب کے 3 شہروں میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بارے میں. ہمارے ساتھ جدہ سے ہیں سینئر صحافی شاہد نعیم, جبکہ واشنگٹن ڈی سی سے ہیں ہمارے ساتھ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز اینڈ پبلک پالیسی کے زاہد بخاری. پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ اس وقت غالباً لائنیں کام نہیں کر رہی, ہم امید کرتے ہیں کہ آگے چل کر وہ بحال ہو جائیں گی, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی ہم جدہ لوٹتے ہیں اور شاہد نعیم آپ بتائیے, جس طرح سے زاہد بخاری نے اشارہ دیا کہ ویسے تو ہم بھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک تنازع چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے پورا مشرق وسطی اس کے لپیٹ میں ہے, لیکن جیسے زاہد بخاری نے بات کی کہ کون ایسا شخص ہے جو کہ مدینے میں حملہ کر سکتا ہے, تو کیا اس حملے کے بعد سعودی عرب میں بھی کوئی اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی حملہور ہے وہ اسلام کا دشمن ہے؟
کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے جیسا کہ زاہد صاحب نے فرمایا ہے, بالکل ان کی بات سے میں اگری کرتا ہوں کہ خوارج کا جو ایک ذکر آیا ہے وہ بالکل یہی معاملہ ہے. یہاں پر خوارج کے حیثیت سے بہت سے یہاں پر اس طرح کے ہیں جن کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کیا ہے انہوں نے, پھر اس کے علاوہ ان کی تربیت کرنے کی بھی کوشش کی ہے. جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں ان کو بھی خاصی تربیت دی جاتی ہے, یہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنے راستے سے نہ بھٹکیں اور قرآن و سنت کے مطابق وہ عمل کریں. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, اب دیکھیے 100 میں ایک آدھ تو نکلتا ہے اس طرح کا جو ان چیزوں پر یقین نہیں کر کے جو ہے دہشت گردانہ کاروائی میں ملوث ہوتا ہے اور اس پہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ ثواب کار ثواب ہے, تو وہ اس طرح سے جا کر کے یہ کاروائی کرنے میں مشغول ہوتا ہے. اور دیکھیے یہ کہ اس میں ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا ہے کہ اس میں پیچھے کون ہے, کس کا ہاتھ ہے, لیکن یہ کہ یہاں کے انٹیلیجنس ادارے جو ہیں اور جو ان کی تنظیمیں ہیں
بہت منظم ہیں اور اس معاملے میں بہت ہی حرام سے کام کرتی ہیں, لیکن دیر لگتا ہے لیکن وہ اس کو تلاش کر لیتی ہیں, اور یہ اس میں اس وقت جو ہے کاروائی جاری ہے.
اچھا,
ان سب حالات کے باوجود آج آخری روزہ تھا یہاں مسجدوں میں, کل بھی یعنی کہ نماز تراویح, نماز عشاء اور قیام اللیل کی نمازیں بڑے آرام سے ہوئی ہیں, پرسکون انداز میں. جہاں تک سیکورٹی کا معاملہ تھا وہ سیکورٹی بڑھا دی گئی تھی, اور چیکنگ کا جو اسنیپ چیکنگ تھی وہ وہاں جاری تھی, یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, لیکن اس کے باوجود کہیں پر کوئی اتنی پریشان کن مسئلہ کوئی نہیں تھا, سارے لوگ اتنا کے ساتھ عبادت کرتے رہے. آج بھی انہوں نے عبادت کی ہے اور اعتکاف سے آزادی حاصل کی ہے, آج اعتکاف ان کا ختم ہو گیا ہے اور عید کی تیاری میں مصروف ہیں اس وقت. تو یہ یہاں پر بڑا نارمل لائف ہے اس وقت.
بخاری صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے بتایا خوارج ہیں جو بہت ممکن ہیں کہ اس مدینے کے حملے میں ملوث ہوں, آپ کچھ اس کا تجزیہ کیجئے کہ یہاں امریکہ میں تو آپ جانتے ہیں کہ داعش پر جو ہے وہ الزام لگائے جا رہے ہیں, داعش کے اندر یہ کس حد تک اس طرح کے لوگ شامل ہیں جو سلافی سوچ رکھتے ہیں؟
جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بھی کوئی بڑا واضح نہیں ہے. دیکھنا ایک عجیب و غریب ہے کہ جو پچھلے امریکہ کو ایک پس منظر بھی اگر پرسپیکٹو میں رکھنی چاہیے چیزیں, امریکہ میں جن کو یہ میس شوٹنگ کہتے ہیں اس کے کوئی 300 کے قریب واقعات ہوئے پچھلے چند سالوں میں, یہ پچھلے سال 12,000 کے قریب لوگ اس میں قتل ہوئے ہیں. مسلمان اس میں جو انوالو ہیں وہ 3 یا 4 واقعات میں ہیں. اچھا, اس میں بھی جو 2 بڑے اس زمانے میں ہوئے, دسمبر میں اور اب یہ جو رمضان میں ہوا یعنی کیلیفورنیا میں اور اورلینڈو میں, فلوریڈا میں, ان کے بارے میں خود گورنمنٹ کے اپنے ذرائع, مثلا سی آئی اے چیف نے جو سینٹ یا ہاؤس میں یہاں پہ ہیئرنگ میں بات کہی, بڑی شدت سے یہ بات گورنمنٹ کی طرف سے یا ایجنسیز کی طرف سے آئی کہ ان کا کسی بیرونی گروہ سے تعلق بالکل ثابت نہیں ہوا. دونوں واقعات کے بارے میں بہت ہی شدت سے انہوں نے یہ بات کو دہرایا ہے, لیکن خود یہاں کہ نہیں, ان کے اپنے نظریات ایسے ہوں گے لیکن وہ کسی گروہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑا اس میں پھر کوشچن بھی اٹھتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک سوچ ہے. میں اسے آپ القاعدہ کا نام دے لیں, داعش کا نام دے لیں یا جو ہے, اب اس میں مختلف کہانیاں بھی ہیں, مختلف مفروضات بھی ہیں, مختلف تجزیہ یعنی کار بھی جو ہے مختلف باتیں کرتے ہیں. مثلا پہلے تو یہ بات آئی جو میں یعنی جو اخبار بہت ہی شد و مد سے اخبارات میں آتی ہے کہ یہ ایک سنی ریاکشن ہے, بہت ہی شدت پند سنی ریاکشن ہے شیعہ بالا دستی کے خلاف جو عراق میں ابھی ہو رہا ہے, اور اس کو شروع میں یہ بات آئی کہ اس کو سعودی عرب بھی سپورٹ کر رہا ہے اور اس کو شاید اسرائیل بھی اور امریکہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اب اگین یہ سارے کے ساری باتیں مفروضات اخبارات میں آتے ہیں. بعد میں یہ بات بھی آنے شروع ہوئی کہ بھائی یہ جو یعنی جو اتنی شدت سے جو بات ہے اس کا, مثلا یہاں امریکہ میں کوئی 120 سکالرز نے اور لیڈرز نے ایک پورا خط لکھا جس میں نے بھی اس میں دستخط کیے, جو داعش کے جو بھی نام نہاد وہ صاحب ابو بکر البغدادی صاحب, ان کے جتنے بھی دعوے ہیں قرآن و حدیث سے ہیں, اس کو ایک ایک ان کے دعوے کو قرآن اور حدیث سے ہی ثابت کیا کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ ہرگز یہ آپ ایک بالکل ہی غلط اس کے معنی لے رہے ہیں اور یہ نہیں ہے اس کے معنی, اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. تو اس طریقے کی بات بھی آئی. اب یہ ہوا ہے کہ جو انٹینڈیڈ کانسیکوینسز ہوتے ہیں جب بھی کسی طرح کے جو گروپ کھڑے کیے جاتے ہیں یا گروپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر اپنے آقاؤں کو ہی کاٹتے ہیں. اب یہ ہوا کہ پتا چلا کہ داعش جو ہے وہ شیعوں کے خلاف بڑی شدت سے ہے لیکن سنی حکومتوں کے خلاف بھی بہت شدت سے عمل کر رہی ہے. درمیان میں ایک ڈائمینشن شیعہ سنی اختلافات کی بھی بڑی شدت سے شروع ہوگی, جب ابھی شاید نعیم بھائی نے جو کہا تو میں وش کرتا ہوں کہ شاید اگر ایران کا کوئی ایران میں بیٹھا ہو کہ جرنلسٹ ہوتا تو اس کا اس وقت نظریہ کیا ہوتا, وہ کیا چیز پیش کر رہے ہوتے. تو ہماری خواہش تو یہ ہے یہاں بیٹھے ہوئے کہ بات یہ ہے, میں اس کو یہاں بیٹھے ہوئے جو ہم سوچتے ہیں جب ہم مسلمان ملکوں میں مسلمانوں سے بات کرتے ہیں اس طرح کے مسائل پہ, ہمارا جو ایک مخمصہ کیا ہے یا ڈلیما کیا ہے, ہم وہاں جب بات کرتے ہیں تو وہاں سے یہ بات آتی ہے کہ سارا قصور جناب وہ ہم مسلمانوں کا نہیں ہے, نہ اسلام کا ہے نہ مسلمان ملکوں کا ہے, سارا قصور ویسٹ کی پالیسیز کا ہے, امریکہ کی پالیسیز کا ہے. یہ بات آتی ہے یہاں جب پالیسی میکر سے بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں اکثر ان میں سب نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں پالیسی کی تو آپ بات ہی نہ کریں, آپ اس کو تو وجہ کوئی آپ ڈسکشن ہی نہ کریں, سارا قصور جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے. اور کچھ کہیں گے کہ مذہب میں اس طرح کے ایلیمنٹ ہیں, کچھ کہیں گے کہ نہیں مسلمانوں کی تاریخ کا مسئلہ ہے, عربوں کا مسئلہ ہے, وہ کہیں گے سارا قصور انہوں نے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں ایک بیلنس رکھیں, اگر جو خطرہ ہے, اگر یہ خوارج ہے جو انہیں سمجھنا چاہیے, ان کی تو بہتر نہیں ہونی چاہیے, جہاں ایجوکیشن ہو سکتی ہے ایجوکیشن ہو جائے, اس میں یکسوئی ہو جانی چاہیے. لیکن وہ یکسوئی ہونے کے بعد پھر ضرور بیٹھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ بھائی یہ 20ویں صدی کے آخر اور 21ویں صدی کے شروع میں یہ کیوں ہوا ہے, کئی صدیوں کے بعد ایسا یہ کیوں ہوا ہے.
بالکل,
اب یعنی یہ سارا کا سارا اگر آپ دیکھیں سوویت یونین کے حملے کے بعد, یہ سلسلہ پہلے تو خود کچھ حملے کبھی ہوتے ہی نہیں تھے نا, پاکستان افغانستان میں ہوئے ہی نہیں تھے, تو وہاں سے ہوا ہے امریکہ, اچھا سپٹمبر 11 کے بعد ہے, امریکہ کے عراق پہ حملے پہ ہے, امریکہ کے افغانستان جانے پہ ہے, اچھا کئی چیزیں پھر ہو سکتی ہیں. لیکن ان کا پھر پلیٹ فارم علیحدہ ہے اور اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے, دونوں کو سبھی کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اس کو ایک بیلنس طریقے سے ہم کیسے اس مسئلے کا حل نکالیں کہ دنیا جو ہے وہ امن کی طرف جائے اور انصاف کی طرف جائے.
بالکل صحیح, جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو خود کش حملہ ہوا جدہ میں پیر کو, یہ امریکی کونسلیٹ کے سامنے ہوا اور بہت ساری یہ جو گروپس ہیں چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں وہ پھر متحد ہو کر امریکہ کے خلاف ہو جاتے ہیں. لیکن یہی میں سوال کرنا چاہوں گی شاہد نعیم سے, آپ بتائیے کہ جو مسلمان مشرق وسطی میں رہتے ہیں اور اب جب کہ اتنا خوفناک واقعہ ہو گیا سعودی عرب میں اور اس میں ایک پاکستانی کی شناخت ہوئی ہے ریاض میں بلکہ جدہ میں, تو اس سے جو مسلمان رہتے ہیں اور وہاں کام کرتے ہیں اس پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے تو ایک اس واقعے میں ایک پاکستانی کا بھی نام آئے, اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں کہیں بھی پاکستانی کا نام نہیں آیا ہے. اور جو عام خیالات ہیں ایک لمحے کے لیے تو سب میں خوف طاری ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہوا, لیکن مجھے خود بھی ویپر دیتے ہوئے اپنی نیوز کو یہ محسوس ہوا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں خود بھی پریشان تھا کہ میں کس طرح سے اس کو بریک کروں. لیکن چونکہ یہ آلریڈی آن لائن آ گیا تھا سارا معاملہ تو ہمیں آنا پڑا, تو یہ جب میری فیلنگ اپنی یہ تھی. لیکن یہ کہ جو عام پبلک کا خیال ہے اور جو دوسرے ممالک کے لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ پاکستان ناؤ کین بھی نہیں ہو سکتا یہ. لیکن یہ کہ اگر 100 میں ایک اگر نکل آتا ہے اس طرح کا تو اس سے جو باقی پاکستانی یہاں پر ہیں 20 لاکھ کے قریب اور مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں یہاں پر, ان کی شبہ زندگی پر کوئی اثر اس کا نہیں پڑے گا کوئی خاص. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاملہ ہوتا ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ دیکھی جاتی ہیں چیزیں. ہاں یہ کہ انڈیویجلی اس کو ضرور پاکستان گورنمنٹ دیکھے گی, جیسا کہ سفیر پاکستان منظور الحق صاحب نے بھی کہا یہاں پر کہ وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, چونکہ وہ مسجد حرام میں تھے وہاں سے وہ براہ راست ساری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے. اس وقت سارے لوگ عبادت میں مصروف ہیں, کوئی ریاض میں نہیں ہے تو کوئی جدہ میں نہیں ہے, اس طرح سے سب لوگ ہیں ادھر ادھر ہیں اس وقت.
بالکل
آخری مرحلہ ہے بالکل رمضان کا, دوسرے رائے سے بعد چھٹیاں بھی ہیں, تو اس میں اب لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ بھائی کچھ نہیں کر رہا پاکستان یا پاکستان گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے, ایسا نہیں ہے بلکہ یہ مجبوریاں بھی ہیں ساتھ میں.
جی بالکل, شاہد نعیم آپ اور زاہد بخاری ہمارے ساتھ رہے ہیں, اس وقت ہم پاکستان چلتے ہیں جہاں سے ہمیں سینئر صحافی محمد ریاض نے جوائن کیا ہے, یہ اے پی پی کے چیف رہے ہیں اور اس وقت اسلام آباد میں ہیں. محمد ریاض آپ کو خوش آمدید.
جی
جی, تو یہ بتائیں ہمارے ساتھ شاہد نعیم ہیں جدہ میں اور زاہد بخاری ہیں سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز اینڈ پبلک پالیسی کے یہاں واشنگٹن ڈی سی میں, اور ہم بات کر رہے ہیں یہ ناخوشگوار واقعہ جو ہوا سعودی عرب میں, پاکستان میں اس کا کیا ریئیکشن ہوا ہے؟
ظاہر ہے لوگوں کا ایک تو مذہبی طور پر ایک جذباتی وابستگی بھی جو ہے لوگوں کی ہے, یہ دوسرا بڑا مقدس مقام ہے خانہ کعبہ کے بعد, تو ایسی صورت میں جو ہے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک ریئیکشن یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں ہے, اور اس میں لوگوں کو کافی دکھ ہوا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال کیونکہ ایک روز پہلے بڑا واقعہ جو ہے وہ عراق میں ہوا, وہاں پر بھی وہ جن کا نام لیا جا رہا ہے اسلامک اسٹیٹ, وہ और अब जो इस बारे में भी कहा जा रहा है कि ये कारनामा भी जो है वो इस्लामिक स्टेट ही का है, तो इस हवाले से ये है कि खुद ये ममालिक जो हैं वो इस्लामिक स्टेट की जद में है, बांग्लादेश से लेके और इराक तक, बीच में तुर्की का भी हुआ वाकया। तो ये है कि लोगों की एक वो लोगों का एक रिएक्शन जो है वो इस हवाले से तो जो है वो ज़ाहिर है जज्बाती है, क्योंकि लोग जो है वो एक अकीदत रखते हैं, तो इस लिहाज से जो है वो यानी तमाम ही मकतबा फिक्र के लोग जो हैं उन्होंने इसको जो है वो इसकी मजम्मत की है।
और क्या लोगों में कोई फिक्र पाई जाती है कि अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात किसी भी तरह से मुतासर हुए, उम्मीद है कि नहीं होंगे, तो जो लोग पाकिस्तान से जाते हैं रोजगार की खातिर सऊदी अरब, वो उनका जाना मुतासर होगा?
मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो है इसमें वो किसी एक फर्द का जो अगर एक जाती जो है वो सिलसिला है ऐसा कि वो किसी ग्रुप, किसी मिलिटेंट, किसी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के असर में आकर उसने कुछ ऐसी हरकत की है, तो जाहिर है वो किसी रियासत की पॉलिसी तो नहीं हो सकती। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ही ज्यादा जो है वो मजबूत हैं, और माजी में सऊदी अरब में पाकिस्तान ने वहाँ के मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए जो है यहाँ से अपने फौजी दस्ते भी भेजे हैं। तो मेरा ये ख्याल नहीं है, क्योंकि खुद हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि ये खुद उसके लिए भी जो है एक बड़े अजनबी की बात है कि कोई पाकिस्तानी जो है वो नेशनल जो है वो इस किस्म के जो है हरकत में मुलव्वस हो, और वो कह रहे हैं हम इसकी तहकीक कर रहे हैं। लेकिन ये कि जाहिर है कि अगर ये हुआ भी है, फर्ज करें अगर ये पाकिस्तानी नेशनल था भी, तो इससे कोई पाकिस्तानी रियासत का जो है कोई सरोकार नहीं है, हुकूमत का कोई सरोकार नजर नहीं आता, इंडिविजुअल का कोई जाती मामला तो हो सकता है।
जाहिद साहब, आप बताइए कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि दाइश जाहिर एक सोच का नाम है, उसमें इस्लाम से वाकफियत जरूरी नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा इनका एक डिस्टॉर्शन है इस्लामिक वैल्यूज का, ऐसे में आप ये जो शख्स है 35 साल अब्दुल्ला गुलजार खान, जिन्होंने अपने आप को उड़ा दिया जद्दा में, इसका किस तरह तज्जिया करते हैं? क्या आपके ख्याल में वो अमेरिका से नफरत रखते थे, या क्या होगा, क्या सोच होगी उनकी?
देखिए, उसमें बात यह है, वो कयास आ रहा ही है ना, कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं आप, लेकिन जो ओवरऑल अगर आप तज्जिया करें, मतलब मैं अगर उसको इस परस्पेक्टिव में लूं कि यहाँ एक रिसर्च का काम हुआ, जो एक प्रोफेसर है रॉबर्ट पेपे पीएपी मेरा शिकागो के, उन्होंने कोई आज से चंद साल पहले एक किताब लिखी थी, मुझे उसका नाम भूला, लेकिन उसमें उन्होंने तकरीबन 400 के लगभग जो खुदकश बम्बार या खुदकश धमाके हुए हैं दुनिया में, मुसलमान भी उसमें शामिल थे, श्रीलंका के भी शामिल थे, कुछ और भी, उन सब का उनकी टीम ने एक एक करके तज्जिया किया कि कौन लोग थे, उनकी उम्र क्या थी, वजह क्या हो सकती है, मुख्तलिफ सारी चीजें। तो उन्होंने एक पूरी किताब लिखी, उसमें पूरी रिसर्च की, वो कुछ वक्त लगाया, उनका जो कंक्लूजन था, उनका जो हासिल था पूरी रिसर्च का, वो ये था कि ये मजहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये सारा का सारा एक सियासी मसला है कि लोगों को ऑक्यूपेशन का एहसास है कि उनके इलाके पे दूसरे मुल्क ने या दूसरी तहजीब ने कब्जा किया हुआ है, इसका कोई मजहब से या मजहबी अकायद से ताल्लुक नहीं है, एक बिल्कुल सियासी जबर की या अदल ना होने की, इंसाफ ना होने की और जुल्म और ज्यादती की बात है, जिसके रिएक्शन में लोग यहाँ शिद्दत तक जहां तक चले जाते हैं कि वो अपने आप को बम के जरिए उड़ा देते हैं, और वो समझते हैं कि ये भी हम जो एक समझते ना, जैसे वो हमारे यहाँ होते हैं ना कि भाई अमीर की, या वो वहाँ मुहावरा भी है कि फलां का अगर थप्पड़ है तो दूसरे की गाली है, तो वो समझते हैं कि गरीब का जो है या जो बेबस आदमी है उसका हथियार यही है कि वो अपने जिस्म को उड़ा ले। तो ये उनका पूरी रिसर्च के बाद उन्होंने किताब लिखी, यही के प्रोफेसर हैं और उन्होंने वो इस नतीजे में पहुंचे। मेरा ख्याल है मैं लेकिन उसको मैं दोनों तरह ले रहा हूँ कि हमेशा जो मसला गड़बड़ हो जाता है कि जब हम कहते हैं कि ये वाकया हुआ है और इस वजह से हुआ है, साथ ही हम दूसरी, मेरा ख्याल इसको जरा लहदा लहदा जो समझ में आई है बात, इसे लहदा लहदा करना चाहिए, जो हुआ है ये सरासर गलत है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए, اور یہ غلط سوچ ہے, اس کا بالکل اسے پنپنے نہیں دینا چاہیے. اسلامی تاریخ میں کوئی تقریباً 3 صدیاں لگی تھیں خوارج کو ان کا مکمل کلا کما کرنے میں, اور سب سے زیادہ مسلمان سکالرز کا, حکمرانوں کا قتل و غارت بھی اسی گروپ نے کیا تھا. اس پہ بھی یکسوئی ہونی چاہیے, اور پھر بیٹھ کے اس پہ بھی یکسوئی ہونی چاہیے کہ بھائی ہمارا جو نظام ہے, چاہے وہ مسلمان حکومتیں ہوں یا ویسٹ کی جو بالادستی ہے, امریکہ کی جو پالیسیز ہیں, اس میں کہاں کہاں عدل نہیں ہے اور وہ فاضح غلط ہیں, اور اس میں پھر باقاعدہ ڈائیلاگ بھی ہونے چاہیے, اور یہ بات بھی بتانی چاہیے کہ جناب اس پالیسی کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے. آپ اگر زبردستی مذہب کو اس میں ٹھونسیں گے کہ یہ مذہب کی بنیاد پہ ہو رہا ہے, اس کا اور ریئیکشن ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پہ جو مسلمان سکالرز ہیں, جو ویسٹ میں رہتے ہیں, جو اپنے اپنے ملکوں میں ہیں, جو لیڈرز ہیں, ان کو بہت ہی شدت کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہیے. لیکن یہ دو علیحدہ علیحدہ ٹریک چلانے بہت ہی ضروری ہیں. جب بھی اگر مگر ہوتا ہے تو اس سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ بالکل بحث کا کوئی حاصل نہیں نکلتا.
بالکل, بہت شکریہ. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے دو مہمانوں کا. محمد ریاض, آپ ہمارے ساتھ رہیں, لیکن ہمارے ساتھ تھے یہاں واشنگٹن ڈی سی سے سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز اینڈ پبلک پالیسی کے زاہد بخاری, اور ان کے ساتھ تھے جدہ سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار شاہد نعیم. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں. ہمارا مذاکرہ جاری ہے سعودی عرب میں جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے. ہم نے دعوت دی تھی حاجی حنیف طیب کو, جو مذہبی رہنما ہیں. امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جوائن کریں گے. ہم نے ویسے پاکستان میں سنا مذہبی رہنماؤں کو کہ انہوں نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے. اس واقعے کو ہم عراق میں ہونے والے واقعے کے تناظر میں بھی دیکھتے ہیں, اور اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہی ہیں بہجت جلانی.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے کہا ہے کہ انہیں انسانی زندگی کی اس ارزانی پر انتہائی دکھ ہے جس کا مظاہرہ عراق کے دارالحکومت بغداد میں اتوار کے روز کیے گئے حملوں کے ذمہ داروں نے کیا. ان حملوں میں کم سے کم 124 افراد ہلاک اور 186 زخمی ہو گئے. بغداد کے کرادہ علاقے کے ایک مصروف خرید و فروخت مرکز میں نصف شب کے بعد خود کش ٹرک بم دھماکہ ہوا اور بڑی تعداد میں اموات ہوئیں. اس سال بغداد میں ہونے والا یہ مہلک ترین حملہ ہے, اور یہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب لوگ روزے کے بعد باہر نکلے تھے. کرادہ علاقے سے ایک رہائشی ایمن الخزراجی کا کہنا ہے کہ خاندانوں کو اپنے عزیزوں سے محروم کرنے کی وجہ کیا ہے. یہ نوجوان جو مارے گئے میرے دوست تھے, ہم روزانہ ان دکانوں پر جاتے ہیں, یہ ہمارے گھروں سے قریب ہے, آخر یہ سب کیا معاملہ ہے. داعش نے اس ٹرک بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے شیعہ برادری کے افراد کو نشانہ بنایا. بغداد میں اتوار کے روز کیا گیا یہ حملہ ایک ایسے وقت پر ہوا جب چند روز قبل عراقی افواج نے داعش کے عسکریت پسندوں کو فلوجہ سے نکال دیا تھا. یہ شہر بغداد کے مغرب میں صرف 50 کلومیٹر کی مسافت پر ہے. یہ عسکریت پسند 2 سال پہلے شمالی اور مغربی عراق کے بڑے حصوں پر قابض ہو گئے تھے. زمینی عراقی افواج اور امریکہ کی قیادت میں اتحاد کے فضائی حملوں کی مدد سے ان علاقوں کو دوبارہ حاصل کیا گیا, جس میں گزشتہ ماہ فلوجہ شہر کو بھی واپس لیا گیا, لیکن داعش ابھی بھی موصل جیسے بڑے شہروں پر قابض ہے. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
جی, ہم چلتے ہیں مذہبی رہنما حاجی حنیف طیب کی طرف جو کراچی میں ہوتے ہیں. طیب صاحب, آپ کو خوش آمدید. تو آپ نے سنا کہ سعودی عرب میں یہ بڑے خوفناک واقعات ہوئے ہیں, اور 3 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں, ایک جدہ میں, ایک مدینہ میں, اور ایک قطیف میں. آپ بتائیے, یہ رمضان کے آخری ہفتے میں اس قدر دہشت گردی ہوئی ہے مشرق وسطی میں, اور خاص طور پہ مدینے پر حملہ, آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟
بس یہ یقیناً اس کے سارے کاموں کے پیچھے داعش ہی کا نام آ رہا ہے, اور خاص طور پر سارے حملوں کی مذمت تو خیر کرنی چاہیے بلا تفریق, لیکن مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں گیٹ نمبر 21 کے پاس اگر بندہ پہنچ جائے خودکش حملہ آور, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تو سیکیورٹی کے انتظامات پر کھڑا ہو جاتا ہے. یقیناً رمضان میں وہاں بہت زیادہ بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو سیکیورٹی کے لحاظ سے مکمل طور پر کوریج دینا تو حکومت ہی کا کام ہے. اس کی شدید مذمت کی جا رہی ہے, اور یہ پاکستان میں اطلاع ملی تو 29ویں شب تھی, تو تمام مساجد میں پروگرام بھی چل رہے تھے اور ٹیلی ویژن میں بھی تقریبات رمضان شریف کے حوالے چل رہی تھی, تو بہت شدید اس کی مذمت بھی کی گئی. اور چونکہ اس سے پہلے یمن میں کے حوالے سے سعودی عرب نے یہ چاہا تھا کہ پاکستانی فوج ان وہاں زمینی طور پر ان کے ساتھ مل کر لڑے, تو اس سے تو ہمارے ملک کی طرف سے منع کر دیا گیا تھا, اور بعد میں آرمی چیف نے بھی خود جا کر شاہ کے سامنے ساری صورتحال بیان کر دی تھی, پارلیمنٹ نے بھی منع کر دیا تھا, اور اعلان یہی کیا گیا تھا کہ البتہ مکے مدینے کی حفاظت کا مسئلہ ہوگا تو ہم ہر طرح سے حاضر ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس وقت یہی ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ اگر سعودی عرب مکے اور مدینے کی حفاظت کے لیے پاکستانی فوج کو یاد کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم یہ اپنا فریضہ پورا کریں گے. آپ کے اور دنیا کے علم میں کہ آج سے چند سالوں پہلے مکہ معظمہ پر بھی قبضہ کر لیا گیا تھا, خانہ کعبہ پر.
جی بالکل,
خانہ کعبہ پر قبضہ کر لیا گیا تھا, اور بدقسمتی سے پاکستانی انتہا پسند اس میں انوالو بھی تھے, تو اس وقت بھی ہماری فوج ہی گئی تھی جس نے بغیر ایک گولی چلائے ان سب سے نجات دلوائی تھی. تو وی آر آلویز ریڈی ٹو سرو ہرمین شریفین, لیکن یہ ضرور سوچنے کی ضرورت ہے او آئی سی کی کا ایک ہنگامی سربراہی اجلاس مدینہ منورہ میں بلانا چاہیے. عید باسید اور چھٹیوں کا تصور کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا, ہمارے لیے تو مدینہ منورہ کے تحفظ جو اس کی اہمیت ہے, تو اگر وہ فوری طور پر بلایا جائے اجلاس, اور ٹھنڈے دل سے یہ بھی غور کیا جائے کہ ان انتہا پسند تنظیموں کو جو کسی نام سے بھی کام کرتی ہوں ان کو کون لوگ فنڈنگ کرتے رہے, کون ان کی سرپرستی کرتے رہے, مسلمان ملکوں میں بھی اور غیر مسلم ملکوں میں بھی کون لوگ ان کی فنڈنگ کر کے اس نہج تک پہنچا دیا کہ آج نہ استنبول میں سکون ہے, نہ بنگلہ دیش میں سکون ہے, نہ عراق میں سکون ہے, اور اب آخری رہی صحیح بات یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں بھی اس قسم کی ہنگامی صورتحال پیدا کی ہے کہ پاکستان میں رسمی طور پر ٹیلی ویژن پہ کچھ پروگرام چل جائیں گے عید کے, باقی تو ہر بندہ افسردہ ہے, ہر بندہ رو رہا ہے, اس لیے کہ ہماری ایمان کی محبتوں کا مرکز مدینہ منورہ ہے. اگر اس میں مدینہ منورہ اور جنت البقیع کے قریب کے گیٹ میں حملہ آور آ جائے تو ظاہر ہے یہ بہت زیادہ دکھ اور افسوس کی بات ہے.
بالکل صحیح ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ہم برسلز چلتے ہیں جہاں سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار خالد فاروقی نے. فاروقی صاحب, آپ سے یہی سوال, آپ کے آنے سے پہلے جدہ سے ہمارے ساتھ ایک سینئر صحافی تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ سعودی عرب تو اپنی سیکیورٹی کا بڑا خیال رکھتا ہے, اس کے باوجود ہم نے دیکھا یہ بڑے خوفناک واقعے ہو گئے, اور ان واقعات کے حوالے سے بتائیے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ترکی, عراق اور پھر سعودی عرب میں یہ واقعات ہوئے ہیں, سب کچھ ایک ہفتے کے اندر اندر. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟
دیکھیں اس میں بہت ساری ایلیمنٹ ہیں اور بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے، لیکن سب سے پہلے بہت ہی افسوس کا میں اظہار کروں گا کہ مدینہ منورہ کے قریب یہ دھماکہ ہوا، لیکن تمامی دنیا میں اور تمامی جگہیں جہاں انسانوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ مقدس ہوتی ہیں. سب سے زیادہ مقدس تو انسان خود ہے جو اس میں جس طرح کے لوگ شہید کیے گئے. جو یہ سعودی عرب کے لیے سب سے زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ 70 کی دہائی سے لے کر اب تک تمام دہشت گرد تنظیموں کی، انتہا پسند تنظیموں کی فائنینشیل دامے درہمے سخنے امداد وہاں سے آتی رہی، اور جو طوفان کھڑا ہے مشرق وسطی میں، تفرقے کا طوفان، شیعہ سنی کا طوفان، اس کی پشپنائی جو ہے وہ سعودی عرب کرتا رہا ہے. اور اب سعودی عرب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ یہ لڑائی ان کے گھر تک آ پہنچی ہے. نہ تو دہشت گرد جو ہے وہ اس بات کا خیال کر رہے ہیں کہ مدینہ منورہ ہے، یا جو ہے وہ ہزاروں سال کی تہذیب کے مجسمے ہیں یا مکہ مکرمہ ہے. ان کے لیے جو ہے ان کو جس طرح انڈاکٹرینیٹ کیا گیا ہے، وہ سوسائڈ بومبنگ اب جو ہے خود سعودی عرب کے شہروں تک پہنچ گئی ہے. اور اس کو روکنے کے لیے ظاہر ہے کہ مشرق وسطی میں اجلاس بلانا چاہیے، اسلامک کانفرنس بلانی چاہیے، تاکہ جو آگ اور خون کا کھیل ان اسلامی ممالک میں، خود ترکی جس طرح ملوث رہا مشرق وسطی میں، خود سعودی عرب مشرق وسطی میں ملوث رہا، تو اب جو ہے وہ یہ لمحہ فکریہ ہے اور اس پر کانفرنس کی ضرورت ہے اور سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی کسی وقت بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے اور کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، نہ مشرق وسطی میں، نہ پاکستان میں، نہ جنوبی ایشیا میں. یہ صحیح کہا مجھ سے پہلے کہ بنگلہ دیش ہو، ترکی ہو، سعودی عرب ہو، یہ تمام ممالک میں اب دہشت گرد جو ہے مزید بڑھتی جا رہی ہے.
جی ہم پاکستان لوٹتے ہیں جہاں سے محمد ریاض ہمارے ساتھ ہیں. محمد ریاض، جس طرح سے حاجی حنیف طیب نے کہا کہ پاکستان سے ماضی میں بھی سعودی عرب نے مدد مانگی تھی، آپ کے خیال میں اب جب کہ معلوم ہوا ہے کہ کچھ پاکستانی بذات خود ملوث رہے ہیں ان حملوں میں، سعودی عرب پاکستان پر کس حد تک اعتماد کرے گا کہ وہاں سے جو ہیں لوگوں کو بلائیں تاکہ مدینے کی جو ہے وہ پروٹیکشن کی جائے؟
دیکھیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب میں جتنی سیکیورٹی ہے اتنی تو کسی اور یعنی اسلامی ملک میں نہیں ہے. یعنی وہاں ظاہر ہے کہ جو نظام حکومت ہے وہ بادشاہت کا ہے اور اس میں جو ہے کوئی اس قسم کا سلسلہ نہیں ہو سکتا کہ جی کہ وہی ان کو جو ہے کسی اس کا کسی تھریٹ کو وہ روک نہ سکیں، کیونکہ ان کے قریبی تعلقات ہیں امریکہ سے اور امریکہ کی جانب سے بھی ان کو لیٹسٹ جو اسلحہ ہے اس کی بھی ترسیل ہوتی ہے. تو عالمی سطح پر جو خارجہ پالیسی کے میدان ہے اس میں بھی سعودی عرب کو تقریباً امریکہ کی اور امریکہ کو ہمیشہ ہی سعودی عرب کی بھی جو ہے وہ سپورٹ جاری رہی ہے. تو یہ اصل معاملات جو ہیں وہ جو دہشت گردی کے ہیں، یعنی ڈھاکہ سے لے کے جو ہے وہ شام تک، اس جس میں سعودی عرب اور یہ ترکی بھی اس کی زد میں ہیں اس لہر کی، تو یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ معاملات جو ہیں وہ سیاسی ہیں کہ جو پالیسیاں ماضی کی رہی ہیں اور جو پالیسیاں آج ہیں وہ اس سے جو ہے ان پالیسیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس میں آج خودکش بمبار جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اڑا لیتے ہیں، اور ایسی جگہ پر جیسے جدہ ہے یا قطیف ہے یا مسجد نبوی کے قریب جو مارکیٹ ہے اس میں. تو یہ بنیادی چیز جو ہے یہ کوئی اس میں نئی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی پوری تاریخ کے اندر عباسیوں کے دور سے اب تک جو ہے مختلف کھلے عام اور خفیہ طور پر یہ جو باطنی تحریکیں یا دوسرے گروہ رہے ہیں اور جو زبردستی اپنی ول جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، جیسے آج جو ہے وہ اسلامک اسٹیٹ ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سوچ کو پروان چڑھانے میں کچھ لوگوں کا, کچھ اداروں کا, کچھ ممالک کا ایک کردار رہا ہے. تو جب تک وہ لوگ اپنی اس چیز کو ریویو نہیں کرتے پالیسی کو, تب تک یہ سلسلے جاری رہیں گے. اور یہ کہ یہ خود سعودی عرب کے لیے بھی اور جو اسلامی امہ کی وہ آرگنائزیشن ہے او آئی سی, اس کے لیے بھی یہ ایک بات لمحہ فکریہ ہے کہ ان مسائل سے جو اس وقت مسلم ممالک کو درپیش ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے اور کیسی پالیسیاں اختیار کی جائیں کہ جو ہے ایکسٹریمزم ختم ہو اور اس کی جگہ جو ہے وہ امن و امان آئے. اور جب تک امن و امان نہیں آئے گا بدحالی رہے گی, بھوک رہے گی, غربت رہے گی, اور یہ تمام ہی ان ممالک میں یہ سلسلہ جاری ہے. اور جنگوں نے تو ایک نئی چیز کا اضافہ یہ کیا کہ بڑی تعداد میں مہاجرین جو ہیں وہ ارد گرد کے ممالک میں پھیل گئے. تو یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سعودی عرب, خود سعودی حکومت جو ہے اس کے لیے بھی سب سے بڑا سوال تو اس کے لیے ہے,
بالکل صحیح,
کہ آخر یہ لوگ جو ہے یہ کہاں, کس راستے سے وہاں ان کے یہاں آ گئے.
بالکل صحیح ہے,
ابھی آگے چل کر حج کا معاملہ آنا ہے, اس میں شاید ایران کے حاجی نہ جائیں. تو یہ بہت سے پہلو ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے.
حاجی حنیف طیب, آپ بتائیں کہ مسلم ممالک کو چنا گیا حملوں کے لیے, یعنی کہ جو بھی ہم نے دیکھے حملے ایک ہفتے میں ہوئے ہیں جس میں ترکی, عراق اور بنگلہ دیش شامل ہیں, اس میں داعش کے لوگوں نے مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا. آپ اس کو کس حد تک ایک کرائسس سمجھیں گے جو کہ اسلام کے اندر ہو رہا ہے؟ جی,
اور ذمہ داریوں کا تعین کرنے میں تو شاید اور زیادہ اختلافات بڑھ جائیں گے, لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آخر ان لوگوں کو بنانے میں, ابھارنے میں, فنڈ دینے میں اور لوگوں کے اس علاوہ مشرق وسطی کی کچھ قوتیں بھی تھیں کہ جنہوں نے اس حالت سے دوچار کیا. لیکن اب جب یہ حالت پیدا ہو ہی گئی ہے اور ان کا نشانہ اس وقت جو ہے وہ مسلم دنیا زیادہ ہے, تو میں نے تو پاکستان کے نام کی تھوڑی تجویز دی بھی اسی لیے تھی کہ اگر آپ الگ الگ ملکوں پر غور کریں تو اس قسم کے ٹیررزم کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں جو ایکسپرٹیز بدقسمتی سے کچھ سالوں میں پاکستان کو حاصل رہی ہے وہ ایکسپرٹیز دوسروں کا نہیں ہے. تو وہ تجویز اس لیے دی گئی کہ کسی طرح سے ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف اٹ, اور اس کے لیے ہمارے دونوں مقررین بھائیوں نے پہلے ٹھیک تجویز دی کہ بہت سیریسلی بیٹھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے. مسلم دنیا یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ او آئی سی ابھی بقاعد حیات بھی ہے کہ نہیں ہے. اگر بقاعد حیات ہے تو اپنی زندگی کا ثبوت دے, پھر فور ہنگامی طور پر ایسا اجلاس مدینہ منورہ میں بلایا جائے, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ ہے نا کہ وہ سب سے ہر جگہ کا انسان اہم ہے, ہر جگہ کی مسجد, ہر جگہ کی عبادت گاہ اہم ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس سے تو کوئی شک نہیں کہ مکہ اور مدینہ یہ دو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی حرم کی جگہ ہیں, مقدس جگہ ہیں. پھر اسے رمضان کا مہینہ آخری عشرے کا ٹائم تلاش کیا گیا جب وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ عبادت کے پورے ملک سے جمع ہوتے ہیں, تو یہ ایک یونیک صورت حال تو بہرحال ہے. لیکن اس کے لیے مسلم دنیا کو چنا گیا ہے, اس لیے مسلم دنیا ہی کو بیداری کا ثبوت کر دے کر کے اس کیفیت سے نکالنے کے لیے کوئی مشترکہ لائحہ عمل بنانا ہوگا.
بالکل صحیح ہے. خالد فاروقی, آپ برسلز میں ہیں, اس پر تبصرہ کیجئے. آپ کے علم میں ہے کہ یورپی یونین نے ترکی کو کافی فنڈ دیا ہے تاکہ وہ پناہ گزین جو شام اور عراق سے نکل رہے ہیں وہ یورپ میں آ کر دہشت گردی نہ پھیلائیں. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسلمان ملکوں کو چنا گیا ہے, کیا یہ سافٹ ٹارگٹس ہیں داعش کے یا ان کے منصوبے اس سے بھی زیادہ ہیں؟
دیکھیں, داعش کا تو ہر ایک ہی ریشنل اور امن پسند ملک یا لوگ ہیں. داعش کا ٹارگٹ ہر جگہ دنیا میں, ہر جگہ چاہے وہ امریکہ ہو چاہے یورپ ہو, ہر جگہ دنیا میں داعش کا ٹارگٹ ہے. انسان دشمن یہ تنظیم ہے, جمہوریت دشمن یہ تنظیم ہے, اور ماڈرنٹی کے خلاف یہ تنظیم ہے. آج یورپین پارلیمنٹ نے 3 ریزولوشنز کیے ہیں جس میں انہوں نے ایسے قوانین متعارف کرائے ہیں جس کے نتیجے میں لوگوں کی فیس بک بھی چیک کی جائے گی کہ اس میں کون کون دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے یا دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے یا ممتاز قادری جیسے لوگوں کی تصاویر چھاپ کے ان کی حمایت کرتا ہے. ظاہر ہے کہ ان کے لیے ایک نیو سنس ویلیو کریٹ کرنا ہے. وہ کسی جگہ کو کسی بھی وقت ٹارگیٹ کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں بہت بڑی وہ خبر بناتے ہیں, ساری دنیا کے ٹیلی ویژن پہ وہ چلتی ہے, اور وہ بہت ڈیسپریٹ ہیں. وہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں, مزاحمت کے لیے تیار ہیں, اور جو ماڈرن دنیا ہے اس سے ان کے اس کے خلاف ان کی یہ دہشت گردانہ جو سرگرمیاں ہیں وہ جاری رہیں گی. تو اس میں کوئی فرق وہ نہیں کرتے کہ یہ مسلمان ملک ہے یہ مسلمان ملک نہیں ہے. کہیں وہ یہودی کہتے ہیں, کہیں وہ عیسائی کہتے ہیں, کسی کو وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں لیکن منافق ہیں. تو وہ بیسیکلی انسان دشمن تنظیم ہے, اس کا ٹارگیٹ ہر جگہ وہ کسی بھی وقت اسٹرائک کر سکتے ہیں.
محمد ریاض, ہمارے پاس 2 منٹ ہیں لیکن آپ بتائیے, ہم بھی جانتے ہیں کہ افغان سرکار کہتی ہے کہ وہ ننگرہار میں بھی داعش کے خلاف لڑتی رہی ہے, وہاں سینکڑوں داعش کے لوگوں کو انہوں نے ہلاک کیا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان افغانستان میں زمین زرخیز ہے داعش کے لیے؟
دیکھیے, بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جو سوچ پروان چل رہی ہے وہ سوچ کس انتہا کی جانب جا رہی ہے. اگر تو وہ معاملہ جو ہے جو 1992 میں شروع ہوا تھا یا 1998 سے جو ہے 1980 سے جو ہے افغانستان کے اندر جو ہے وہ ایک سوچ ابھر کر آئی, اگر وہ چیزوں کو اسی انداز سے دیکھ رہے ہیں آج بھی اور ان کو آگے اسی انداز سے لے کر جانا چاہتے ہیں تو پھر تو زمین بڑی زرخیز ہے. اور اسی طریقے سے اگر پاکستان کے اندر ایسے یہ گروہ جو انتہا پسندانہ سوچ کو فروغ دے رہے ہیں, جو ایکسٹریمزم کی کے چیمپئن ہیں, اگر ان کو سپیس زیادہ مل رہی ہے اور ایسی فورسز جو امن کی, ہیومن رائٹس کی, جمہوری اقدار کی پاسداری کی بات کر رہی ہیں اور ان کے لیے سپیس شرنک ہو رہی ہے, تو لازمی بات ہے پھر یہاں پر بھی جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ زمین زرخیز ہوگی. یہ تو حکومتوں کے اندرونی ڈھانچے, ان ریاستوں کی اپنی جو ہے سوچ, ان کی ریاستی جو پالیسیاں ہیں, یہ وہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ آگے کیا ہوگا. تو آج تک کی افغانستان کی پالیسیاں دیکھ لیں, خود پاکستان کے اندر مختلف جو یعنی آمرانہ حکومتیں رہی ہیں انہوں نے کس سوچ کو فروغ دیا, تو وہ آج سارے کا سارا جو ہے وہ جو کل ماضی کی بات تھی آج وہ تناور درخت بن گئے ہیں وہ چیزیں, اور وہ ان کے خلاف کبھی ضرب عضب کی صورت میں آپریشن ہو رہا ہے, کبھی کسی دوسری صورت میں ہو رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک ریاستیں حکومتیں اپنے جو ہے وہ گھر کو, اپنی جو ان کی لائن آف ایکشن ہے جب اس کو درست نہیں کریں گی, جب اس کو ریویو نہیں کریں گی اپنی ماضی کی پالیسیوں کو, تب تک وہ اس تذبذب اور اس کرائسس سے باہر نہیں نکل سکیں گی.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار محمد ریاض, ان کے ساتھ تھے یورپ سے صحافی خالد فاروقی, اور ہمارے ساتھ تھے مذہبی رہنما حاجی حنیف طیب. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے ایل سینٹوس, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی